اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لاہلہ والصلاة علی اہلہا. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع گفتگو ہے قرآن حکیم اور ہدایت انسان. مجھے اس موقع پر علامہ اقبال کا جواب شکوہ کا مشہور ترین شعر یاد آتا ہے کہ جس میں حقیقت کی عکاسی ان الفاظ میں اقبال نے کی ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. آج ہم زمانے کا شکوہ بہت زیادہ کرتے ہیں، اور بات بات پر یہ ہماری زبان پر الفاظ آ جاتے ہیں کہ مسلمان کیا کریں، مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، ساری اسلام دشمن طاقتیں ایک ہو گئی ہیں، ہمارے دشمنوں نے ہمیں مٹانے کے لیے عالمی میڈیا کا سہارا لے لیا ہے. یعنی طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کے بہانے ہم بناتے ہیں اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے، اور ساری ذمہ داری دوسروں کی ٹھہراتے ہیں کہ ہم اس لیے ناکام ہو گئے، ہم اس لیے پیچھے رہ گئے کہ سارا زمانہ ہمارا دشمن ہے. لیکن آج کی اس نشست میں ہمیں غور کرنا ہے کہ واقعی طور پر ہماری ناکامی کا راز کیا ہے، اور اس راز پر جیسا کہ میں نے عرض کیا، علامہ اقبال نے اس راز سے پردہ ہٹایا ہے. وہ کہتے ہیں، خوار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی. کہ کیا آج تیری رسوائی کا سبب کیا ہے؟ رسوائی کا سبب قرآن سے دوری ہے. اور کیسی قوم ہے؟ اے جا شبنم بر زمین افتندائی، در بغل داری کتاب زندائی. کہ اے شبنم کی طرح پاؤں تلے روندی جانے والی قوم، ذرا غور و فکر تو کر کہ تیری بغل میں کتاب زندہ ہے، مگر اس کتاب زندہ کو، اس قرآن حکیم کو ہم نے طاق نسیاں کی زینت بنا دیا. ہم اسے طاقوں میں سجا کے رکھتے ہیں، ہم اسے بیٹیوں کے جہیز میں دیتے ہیں، ہم اسے تعویذ اور گنڈے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم اس کی ہوا سے مریضوں کو شفا پہنچانا چاہتے ہیں. یقیناً یہ سارے کام قرآن حکیم سے لیے جا سکتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، مگر بنیادی طور پر قرآن حکیم کا کام ہدایت انسانی ہے. یہ کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے، اس سے شفا حاصل کی جائے، اس سے برکتیں حاصل کی جائیں، یہ اس کا ثانوی فائدہ تو ہو سکتا ہے، مگر بنیادی فائدہ نہیں ہے. بنیادی فائدہ کیا ہے؟ کہ اس سے ہدایت لیں. اب ہدایت لینے کا جب مرحلہ آتا ہے تو پہلی بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسان ہدایت جس سے لے رہا ہے وہ ہدایت کس طرح سے لے رہا ہے. مثال کے طور پر مجھے دہلی جانا ہے، اور میں نے کسی سے سوال کیا کہ آپ مجھے جانے کا راستہ بتا دیجئے، اور وہ مجھے کسی دوسرے شہر کا راستہ بتا دے، تو کیا یہ رہنمائی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ہدایت ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ ہدایت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ تلاش کرنے والے کی منزل بھی وہی ہو، اور راستہ بتانے والے کی منزل بھی وہی ہو. جب تک دونوں کی منزل ایک نہیں ہوگی، اس وقت تک ہدایت نہیں لی جا سکتی. آج جب ہم غور کرتے ہیں کہ قرآن کریم سے ہمیں ہدایت کیوں نہیں مل رہی، تو اس کا بنیادی سبب یہ سامنے آتا ہے کہ ہماری منزل اور ہے، قرآن کی منزل اور ہے. ہم دنیا کے طالب ہیں، ہم مادیت کے گرویدہ ہیں، اور قرآن آخرت کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. قرآن ہمیں دنیا میں بھی کامیابی کا راز بتا رہا ہے، آخرت میں بھی کامیابی کا راز بتا رہا ہے، مگر جب صرف طالب دنیا بن جائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ پھر قرآن سے ہدایت کا وہ فیض حاصل نہیں ہو سکے گا جس کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا گیا. اور اس میں کمی کس کی ہوگی؟ اگر ہم دور سرور کائنات پر نظر ڈالیں تو اس دور کے وہ افراد جو چراگاہوں کے اندر اونٹ اور بکریاں چرایا کرتے تھے، جن کی جہالت کا عالم یہ تھا کہ قرآن حکیم خود انہیں ٹوک رہا ہے، اور حضور سرور کائنات کی ہدایات میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کتنی پستی کے اندر مبتلا تھے کہ جن سے یہ کہا جا رہا ہو کہ مسجد میں آیا کرو تو دانت صاف کر لیا کرو، نہا لیا کرو، گھروں کے پیچھے سے آواز نہ دیا کرو، کسی کے گھر کے اندر داخل ہونا ہو تو دستک دے کر اجازت لیا کرو، تو ایسے افراد کو قرآن حکیم نے ہدایت دی اور انہوں نے جب سچی ہدایت طلب کی تو اس منزل کے اوپر پہنچے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی ان کا نام زندہ ہے اور دنیا انہیں صحابی کہہ کر سلام کر رہی ہے. آخر انہوں نے کیسے ہدایت لی اور ہم کیوں ہدایت نہیں لے پا رہے؟ میں ایک دو مثالیں تاریخ سے آپ کی خدمت میں پیش کروں. حضرت طفیل بن عمرو جو یمن کے طوس قبیلے کے رہنے والے تھے، ان کا تاجر بھی تھے اور شاعر بھی تھے. ان کی آمد جس وقت مکے میں ہوئی اپنی تجارت کے سلسلے میں، تو اس وقت پیغمبر اکرم دعوی نبوت کر چکے تھے اور بڑے زور و شور کے ساتھ لوگوں میں یہ چرچا تھا کہ پیغمبر نے ہمارے آبا و اجداد کو برا کہا ہے اور ہمیں بت پرستی کی تعلیم سے روکا ہے. لہٰذا خیر خواہی کے طور پر عرب کے برگزیدہ افراد نے، اس دور کے معزز سمجھے جانے والے افراد نے، طفیل بن عمرو کو اپنے قریب بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو تم تاجر ہو، تجارت کے سلسلے میں برابر تمہارا آنا جانا یہاں ہوتا ہے، مگر ہم تمہیں ایک خطرے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں. خطرے سے تمہیں اس لیے آگاہ کر رہے ہیں کہ تم بہت زمانے کے بعد یہاں پر آئے ہو، لہذا شاید تم تک یہ خبر نہ پہنچی ہو، مگر خیال رکھنا اس وقت ہمارے شہر کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ بپا ہو گیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے حضور سرور کائنات کا نام بڑی بے ادبی کے ساتھ لیا اور کہا کہ یتیم عبداللہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے. بس ہم تمہیں یہ ہدایت کرتے ہیں کہ ہر بات کو سننا مگر اس کی بات پہ کان نہ دھرنا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ان کی بات سن کر تم بھی بہک جاؤ اور اپنے آبا و اجداد کے دین سے نکل جاؤ. اس ہدایت کا اثر اتنا ہوا طفیل بن عمرو پر کہ وہ پیغمبر کو ایک راستے سے آتا ہوا دیکھتے تھے تو دوسرے راستے سے نکل جاتے تھے، وہ جگہ چھوڑ دیتے تھے کہ جہاں پیغمبر کی آمد کو دیکھتے تھے. عالم یہ تھا کہ اگر کبھی پیغمبر کے قریب سے گزرنا ہوتا تھا تو اپنے جیب قبا کے اندر انہوں نے روئی رکھی ہوئی تھی، اس روئی کو نکال کر اپنے کانوں میں لگا لیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی آواز میرے کانوں میں آئے اور میں اپنے آبا و اجداد کے دین سے نکل جاؤں. لیکن ایک دن اس شخص کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں خود شاعر ہوں، لوگوں کے کلام کو پہچانتا ہوں، ایک زمانہ ہو گیا مجھے، میں نے اتنا مطالعہ ادب کا کیا ہے، اتنے اشعار مجھے یاد ہیں، بھلا مجھے کوئی کیسے بہکا سکتا ہے، کیوں نہ میں یہ سن کے دیکھوں کہ یہ شخص کیا کہتا ہے جس کی وجہ سے سارا جزیرہ نمائے عرب اس سے خوف زدہ ہے اور اس کی آواز پر لبیک کہنے والے صرف چند افراد ہیں. اس خیال کے ذہن میں آتے ہی یہ خود پیغمبر کے پاس گئے اور کہا کہ میں ایک شاعر ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنا کلام سناؤں اور آپ مجھے اپنا کلام سنائیں. پیغمبر نے کہا کہ کیا تم پہلے اپنا کلام سناؤ گے؟ اس نے کہا جی ہاں، پہلے میں اپنی تخلیقات پیش کرتا ہوں. اور اس نے اپنے اشعار پیغمبر کی خدمت میں پیش کیے. پیغمبر نے بڑے صبر و ضبط کے ساتھ اس کے اشعار کو سنا اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو تم نے جو اشعار سنائے یہ تمہارے اشعار ہیں، ان کے اندر یقیناً حسن اور معنویت پائی جا سکتی ہے، مگر میں تمہیں جو کلام سناؤں گا وہ میرا کلام نہیں، وہ میرے خالق کا کلام ہے. یہ کہہ کر پیغمبر اکرم نے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان تین سوروں کی تلاوت کی اور ان سوروں کو سن کر، ان کی آیات کو سن کر ایک مرتبہ طفیل مبہوت ہو گئے. ایک دعوت فکر تھی ان کے لیے. بڑے غور و فکر کے بعد جب وہاں سے اٹھے تو یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ یقیناً یہ کلام کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ خالق کا کلام ہے، اور میں ایمان لایا اس بات پر کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے نبی ہیں، اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں بیعت کروں. تو ہدایت ملی طفیل کو، مگر کب ہدایت ملی؟ کہ جب سنا اور غور و فکر کیا. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے رسمی طور پر قرآن حکیم کو پڑھ تو لیا ہے، مگر جو بار بار قرآن دعوت دیتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم اس پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ جب غور و فکر ہی نہیں کریں گے اور ایک رسم سمجھ کر کہ صرف ہمیں اسے پڑھنا ہے، پڑھنا آنا چاہیے، حالانکہ یہ فکر بھی کتنے لوگوں کو ہے، دنیا کی ہزاروں کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن لاکھوں افراد آپ کو ایسے ملیں گے کہ اس کے باوجود کبھی انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن حکیم کی تلاوت کا حق بھی ادا کریں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہیں والدین کا لاڈ پیار ہوتا ہے کہ جو یہ سوچتے ہیں ابھی بچہ چھوٹا ہے، اس کے بعد اسٹڈیز کا لوڈ اتنا آ جاتا ہے کہ یہ بہانہ بن جاتا ہے کہ اگلے سال شروع کریں گے، اگلے سال شروع کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسکول کی کلاسز کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور انجینئر، ڈاکٹر، لائر بن جاتا ہے، مگر وہ قرآن کی تعلیم سے بالکل نابلد رہ جاتا ہے۔ ایک اور دور پیغمبر کے صحابی ہیں جو زمانے جاہلیت میں پیغمبر سے اچھے مراسم تھے، اور اصل میں یہ کاہن تھے، یہ جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے۔ ان کا نام تاریخ میں لکھا ہے زماد ازدی۔ زماد ازدی وہ تھے کہ جو اپنی اس جھاڑ پھونک کے سلسلے میں شہروں کا سفر کیا کرتے تھے۔ جب وہ واپس آئے مکے میں تو انہیں معلوم ہوا کہ پیغمبر نے دعوی نبوت کیا ہے، اور وہی بالکل وہی طریقہ جو کفار مکہ کا تھا کہ لوگوں کو پیغمبر کی بات پر کان نہ دھرنے دیں، اسی انداز سے بتایا گیا کہ دیکھو تم جانتے ہو یتیم عبداللہ کو، مگر اب اس کی بات نہ سننا۔ اور انہوں نے بھی واقعی پیغمبر سے دوری اختیار کی، مگر ایک دن تنہائی میں بیٹھے بیٹھے انہیں خود خیال آیا، یہ کسی نے یہ توجہ دلائی کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پیغمبر جو دعوی نبوت کر رہے ہیں اور جو قرآن کی آیات سنا رہے ہیں، یہ ان کے اوپر کسی جن کا قبضہ ہو گیا ہو یا کسی جادو کا اثر ہو گیا ہو۔ تم اتنے بڑے جھاڑ پھونک کرنے والے ہو، کیوں نہیں تم یہ کام کرتے کہ پیغمبر کے اوپر سے، محمد کے اوپر سے نعوذ باللہ اس جادو کے اثر کو دور کر دو۔ ان کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو میری شہرت بہت دور ترک جائے گی اور لوگوں کو اس بات کا احساس ہوگا کہ میں واقعی طور پر اپنے فن میں کتنا ید طولا رکھتا ہوں۔ لہذا اس خیال کے ساتھ یہ بھی ایک دن خدمت پیغمبر میں حاضر ہوئے اور کہا کہ تمہارے اوپر جادو کا اثر ہو گیا ہے، تمہارے اوپر کسی جن نے قبضہ کر لیا ہے، بس تم مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دو کہ میں تمہارے اوپر سے اس اثر کو اتار دوں۔ پیغمبر نے یہ سنا، مسکرائے، کہا میں تمہیں اجازت دے دوں گا اس بات کی، مگر اس سے پہلے کیا تم یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ میں تمہیں کچھ سناؤں؟ جو پیغام میں لوگوں تک دیتا ہوں وہ پیغام تم بھی سنو۔ انہوں نے سوچا کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بات سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا پیغمبر کی بات کو سن لیا۔ اور اب جب قرآن حکیم کی آیات کو سننا شروع کیا تو یہ آیات دل کے اندر جذب ہونے لگیں، اپنے دل کو کھینچتا ہوا محسوس کیا، اور جب اس بزم سے اٹھے تو مشرف با اسلام ہو چکے تھے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ اب میں اپنے اس پیشے کو چھوڑتا ہوں جو اب تک میں نے اختیار کیا تھا، آج سے میرا کام یہ ہوگا کہ واقعی طور پر لوگوں کو راہ حق کی ہدایت کر سکوں۔ تو یہ ہیں ہدایت لینے والے جنہوں نے خود بھی ہدایت لی، اور ایک شخصیت کا تذکرہ یہاں پر کر لیں جن کا، جو مبلغ پیغمبر بھی ہیں، مبلغ رسول کی حیثیت سے دنیا انہیں جانتی ہے۔ ان کا نام ہے مسیب ابن عمیر۔ جب مدینہ تک رسول کا پیغام پہنچا اور اہل مدینہ میں سے بعض افراد نے اسلام کو قبول کر لیا تو انہوں نے پیغمبر سے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ آپ اپنے کسی نمائندے کو بھیجئے جو مزید آپ کے پیغام کی تبلیغ کر سکے اور لوگوں کو واقعی طور پر ہدایت ہو سکے۔ اس وقت مسیب ابن عمیر گئے، اور اس سے پہلے کہ یہ اپنے تبلیغ کا آغاز کرتے اور پیغمبر کے پیغام کو آگے پہنچاتے، روایت کے اندر نام ملتا ہے اسید ابن عزا۔ اسید ابن عزا جو اس کسی قبیلے کا سردار تھے، وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے آنے کے بعد دھمکی بھرے لہجے میں کہا کہ میں جانتا ہوں اسے بھی جو مکے کے اندر فتنہ پھیلا رہا ہے، اور تمہیں بھی کہ جو یہاں مدینہ کے اندر فتنہ پھیلانے کے لیے آئے ہو، مگر یاد رکھو میں تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دوں گا۔ اس وقت چونکہ مبلغ پیغمبر تھے، چونکہ نبی کے ایک شاگرد اور ایسے شاگرد تھے کہ جنہوں نے پیغمبر سے حکمت سیکھی تھی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں تم کو ایک بات کی دعوت دیتا ہوں، تم ایک عدل پسند انسان ہو، کیا تم مجھے اس بات کی دعوت اجازت نہیں دو گے کہ میں اپنی بات کہہ لوں، پھر تم اپنی بات کہہ لینا۔ انہوں نے کچھ دیر غور کیا اور اس کے بعد کہا میں تمہیں تمہاری بات کہنے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن اگر میں تمہاری بات سے متاثر نہ ہو سکا تو تمہارا وہ حال بناؤں گا اور وہ حشر کروں گا کہ جسے تمام مسلمان یاد رکھیں گے۔ انہوں نے اس سودے کو منظور کر لیا، اس لیے کہ جو اللہ کی راہ میں چلتے ہیں وہ راہ کی رکاوٹوں سے اور مظالم سے گھبرایا نہیں کرتے، مصیبتیں اسی راہ کے اندر آتی ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ آیات کی تلاوت کی۔ ان آیات کی تلاوت کو سن کر اور اس کلام کی معنویت کو دیکھ کر اور اس کے اندر چھپی ہوئی ہدایت کو واقعی طور پر پا کر اسید کا یہ حال ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بس مجھے اجازت دو کہ میں اپنے قبیلے میں جا کر یہ دعوت پہنچاؤں جو سچے نبی کی دعوت ہے، جو اللہ کے سچے بندے کی دعوت ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے رخ کیا، واپس آئے اپنے قبیلے میں اور قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ بتاؤ میں تمہارا سردار ہوں، کیا تم میری بات کو نہیں مانو گے؟ انہوں نے کہا آپ سردار ہیں، آپ جو کہیں گے ہم اسے مانیں گے۔ کہا تو سنو، میں دیکھ چکا ہوں اور پرکھ چکا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسلام لے کے آئے ہیں وہ سچا دین ہے، میں تمہیں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اور یہ پورا قبیلہ مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ تو عزیزو، جنہوں نے ہدایت لینی چاہی انہوں نے محدود نہیں رکھا، وہ خلوص کے ساتھ آگے بڑھے اور انہیں ہدایت ملی۔ لیکن آج ہمیں ہدایت نہیں مل رہی تو ہمیں غور کرنا چاہیے، کہیں ہمارے دلوں پہ زنگ تو نہیں لگ گیا ہے، کہیں ہماری آنکھوں پہ پردہ تو نہیں پڑ گیا ہے، کہیں ہم مادیت کے اندر اور دنیا پرستی کے اندر اتنا زیادہ محو تو نہیں ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں حق نظر ہی نہیں آ رہا اور قرآن ہماری ہدایت ہی نہیں کر رہا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم واقعی طور پر قرآن حکیم سے ہدایت لے سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔